सनीचर 27 अक्टूबर के सैरबीन के साथ नुसरत जहां का सलाम कबूल कीजिए। सऊदी सहाफी जमाल खशोगजी कत्ल केस में सऊदी अरब 18 लोगों पर मुकदमा चलाएगा, लेकिन तजियाकार का कहना है
उंगली मोहम्मद बिन सलमान तक जा रही है, जवाब उन्हें देना है। ये 18 लोग तो उनके हाथ के गुर्गे थे।
तफसील जरा देर बाद, सैरबीन में पहले सुनिए आलमी खबरें।
ये BBC उर्दू सर्विस है, नाजिया गुलजार से खबरें सुनिए। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा आदिल अल जुबैर ने कहा है कि सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगजी के कत्ल में मुबैना तौर पर मुलव्विस अफराद के खिलाफ मुकदमा सऊदी अरब में ही चलाया जाएगा। उनका ये बयान तुर्की की जानिब से उस बयान के एक दिन बाद सामने आया है जिसमें तुर्की ने मुतालबा किया था कि इस कत्ल में मुबैना तौर पर मुलव्विस 18 सऊदी शहरियों को उनके हवाले किया जाना चाहिए। बहरीन में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारिजा आदिल अल जुबैर ने मज़ीद कहा,
We have Saudi law enforcement people working with our Turkish friends to uncover
हकीकत सामने लाने के लिए सऊदी कानून नाफिज करने वाले इदारों के अरकान तुर्की के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये मामला बहुत पेचीदा हो चुका है। मुझे लगता है कि तहकीकात से पहले ही लोगों ने पूरे वसूख के साथ इल्ज़ाम सऊदी अरब पर डाल दिया है। हम बिल्कुल वाज़ह कर चुके हैं कि साफ और शफाफ तहकीकात होंगी और नतायज सामने लाएंगे। हम कह चुके हैं कि जो भी इसमें मुलव्वस पाया गया उसे कटहरे में लाया जाएगा।
इस मौके पर अमरीकी वजीर दिफा जेम्स मैटिस ने कहा है कि इस्तांबुल में सऊदी कौंसल खाने में सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगजी की हलाकत सब के लिए बायस तशवीश है। उन्होंने कहा कि अमरीका इस तरह की कार्रवाइयों को कतन बर्दाश्त नहीं करेगा। इसराइली तैयारे की इस्लामाबाद आमद की खबरों को वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने बेबुनियाद करार दिया है। हुकाम इस पर मजीद क्या कहते हैं, सुनिए नाज़िश ज़फ़र से।
इसराइली तैयारे की इस्लामाबाद आमद के हवाले से BBC उर्दू पर इस खबर की इशाअत के बाद पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी के तर्जुमान ने एक प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें उन्होंने इसकी तरदीद करते हुए कहा कि किसी इसराइली तैयारे की पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट पर आमद की अफवाह में कतन कोई सदाकत नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई तैयारा पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट पर नहीं उतरा। उधर वज़ीर इत्तला'आत फवाद चौधरी ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान भारत या इसराइल के साथ कोई खुफिया मुज़ाकरात नहीं करेगा।
अफगान सूबे कंदहार में मुलतवी किए गए पार्लिमानी इंतखाबात के सिलसिले में वोटिंग हुई। इस दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। तफसील के साथ खुदाए नूर नासिर।
गुज़िश्ता हफ्ते कंदहार में तालिबान के एक पुरतशद्दुद हमले की वजह से वोटिंग मोखर कर दी गई थी। इस हमले में सूबाई पुलिस के सरबरा मारे गए थे। अफगानिस्तान में मुल्की पार्लिमान के इंतखाबात गुज़िश्ता हफ्ते 20 अक्टूबर को हुए थे, लेकिन एक और सूबे गजनी में अभी तक हल्का बंदियों पर इख्तलाफात की वजह से इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं हो सका है। अफगानिस्तान की वजारत दाखिला का कहना है कि गुज़िश्ता हफ्ते पार्लिमानी इंतखाबात के सिलसिले में होने वाली वोटिंग के दौरान तालिबान और दूसरे जंगजू ग्रुपों की जानिब से लगभग 250 हमले किए गए थे।
अफगानिस्तान के सूबे वर्दक में आज सुबह पुलिस चौकी के करीब कार बम हमले में 5 अफराद हलाक और 12 के करीब जख्मी हो गए थे। शाम में समाजी कारकुनों के मुताबिक अमरीका की हिमायत याफ्ता सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के 40 से ज़ायद जंगजू शिदत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया के साथ झड़पों के दौरान मारे गए हैं। उधर शाम में जारी खाना जंगी के पुरअमन हल के लिए रूस, फ्रांस और जर्मनी के सरबराहान तुर्की से बातचीत के लिए इस्तांबुल में जमा हैं। नाज़िश फैज।
इस इजलास में तुर्क सदर रजब तैयब उर्दोवान, जर्मन चांसलर एंगला मेरकल, रूसी सदर और फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रों शिरकत कर रहे हैं। इस खसूसी सरबराही कॉन्फ्रेंस में शामी तनाज़े के देरपा सियासी हल के अलावा शिमाली सूबे इदलिब में जंगबंदी की सूरत हाल पर भी गौर के साथ साथ बहाली और पना गुजीनों के मामलात भी जेरे बहस आएंगे। खाना जंगी की वजह से 130,000 अफराद बेघर हो चुके हैं, जिनमें से बड़ी तादाद ने तुर्की का रुख किया, जबकि 5,00,000 के करीब जर्मनी में रह रहे हैं।
जनूबी भारतीय रियासत केरला में मुश्तबा हिंदू शिदत पसंदों ने आश्रम पर हमला किया है। भारत के जनूबी शहर थिरुवनंतापुरम की पुलिस के मुताबिक हमला आवरों ने आश्रम के बाहर खड़ी दो गाड़ियों और एक स्कूटर को नजरे आतिश कर दिया। गुज़िश्ता माह इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं के लिए मुकद्दस समझे जाने वाले मंदिरों में से एक सबरीमाला मंदिर में खवातीन को दाखिल होने की इजाज़त दी थी। फलस्तीन में गाजा पट्टी पर इसराइल की जानिब से फजाई हमले किए गए। सबा रहमत।
اسرائیل کی فوج کا کہنا ہے کہ ان کے لڑاکا طیارے نے حماس کے سیکیورٹی سروس ہیڈ کوارٹر سمیت 80 کے قریب تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ فلسطین کی جانب سے راکٹ حملوں کا سلسلہ آج بھی جاری رہا۔ ادھر فلسطینی جنگجوؤں کا کہنا ہے کہ انہوں نے راکٹ حملے اسرائیلی فوجیوں کے ہاتھوں فلسطینی مظاہرین کی ہلاکت کے رد عمل میں کیے ہیں۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ ان حملوں کے پیچھے ایران اور شام کا ہاتھ ہے۔
میکسیکو نے ان پناہ گزینوں کو عارضی طور پر ملک میں کام کرنے کی اجازت دے دی ہے جو ایک قافلے کی صورت میں گواٹیمالا میں میکسیکو کے ساتھ سرحد کے قریب جمع تھے اور وہ میکسیکو کو عبور کرتے ہوئے امریکہ داخل ہونے کے خواہش مند ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
رول ساؤنڈ، کیمرہ، ایکشن۔
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں، جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں۔
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا۔
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں، پردے کے پیچھے کیا ہے، باکس آفس کا بادشاہ کون ہے،
ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن۔
آج شام سیربین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ نے ایک بار پھر صحافی جمال خشوگجی کے قتل میں ملوث ملزمان کو ترکی کے حوالے کرنے کے امکان کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ معاملہ سعودی عرب خود دیکھے گا۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے تمام افراد، گرفتار افراد اور قتل میں ملوث دیگر مبینہ ملزمان کو ترکی کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ ادھر امریکہ اس معاملے پر اپنے مطالبات یا بیانات تبدیل کرتا رہتا ہے۔ جمال خشوگجی کی لاش کو کہاں ٹھکانے لگایا گیا ہے ابھی یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی خلاصہ سنیے نازج فیض سے۔
سعودی حکومت نے صحافی جمال خشوگجی کے قاتلوں کو کسی اور ملک کے حوالے کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملزمان کے خلاف ضروری قانونی کارروائی سعودی عرب میں ہی کی جائے گی۔ ہفتے کو بحرین کے دارالحکومت میں ایک دفاعی کانفرنس سے خطاب میں سعودی وزیر خارجہ عادل الجبیر کا کہنا تھا کہ خشوگجی کے قتل کے شبے میں گرفتار تمام افراد سعودی شہری ہیں اور انہیں سعودی عرب سے ہی گرفتار کیا گیا ہے۔ الجبیر سعودی عرب کی جانب سے وہ پہلے اہلکار ہیں جنہوں نے اس بات کو تسلیم کیا تھا کہ جمال خشوگجی کا قتل استنبول میں سعودی قونصل خانے کے اندر ہوا۔ تاہم گزشتہ روز پہلی مرتبہ سعودی عرب نے اس بات کو بھی تسلیم کیا کہ ان کا قتل باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا ہے۔ الجبیر نے خشوگجی کے قتل پر بین الاقوامی برادری کے رد عمل اور ذرائع ابلاغ کی کوریج کو ہجان قرار دیتے ہوئے الزام عائد کیا کہ بعض لوگوں کو تحقیقات مکمل ہونے سے قبل ہی سعودی عرب پر الزامات لگانے کا کام سونپا گیا ہے۔
ہمارے پاس سعودی قانون نافذ کرنے والے افراد پر مشتمل ٹیم ہے جو ترکی کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے تاکہ حقائق کا احاطہ کر سکیں۔ یہ معاملہ ایک ہجان بنتا جا رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو تحقیقات مکمل ہونے سے قبل ہی سعودی عرب پر الزام عائد کرنے کا کام دیا گیا ہے۔ ہم نے اس بات کو پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ ہم اس معاملے کے مکمل اور شفاف تحقیقات کروائیں گے جس کے نتائج سب کے سامنے لائے جائیں گے۔
امریکہ کے وزیر دفاع جیمز میٹس نے کہا ہے کہ جمال خشوگجی کے قتل سے پورا خطہ عدم استحکام کا شکار ہوا ہے اور امریکہ اس قتل کے جواب میں مزید اقدامات کرے گا۔
جیسا کہ امریکی وزیر خارجہ مائک پمپیو کہہ چکے ہیں کہ امریکہ صحافی جمال خاشقجی کو خاموش کروانے کے لیے اس قسم کی بہیمانہ کارروائی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جب کوئی قوم بین الاقوامی معیار اور قانون کی بالادستی کے تقاضے پورے کرنے میں ناکام رہتی ہے تو اس سے پورے خطے میں عدم استحکام کا خدشہ پیدا ہوتا ہے، وہ بھی ایک ایسے وقت میں جب استحکام کی سب سے زیادہ ضرورت ہو۔ جیسا کہ صدر ٹرمپ کہہ چکے ہیں، ہم اس معاملے کی تہ تک جائیں گے۔
جیمز میٹس بحرین میں جاری کانفرنس سے خطاب کے دوران یہ بیانات دے رہے تھے۔ اس دفاعی کانفرنس میں امریکی وزیر دفاع کے علاوہ خطے کے کئی ملکوں کے اعلی حکام اور وزراء بھی شریک ہیں۔ اپنے خطاب میں جیمز میٹس نے خشوگجی کے قتل میں سعودی عرب کے ملوث ہونے کا تذکرہ نہیں کیا اور نہ ہی انہوں نے ارکان کانگریس کے ان مسلسل مطالبات پر بات کی جو قتل کے جواب میں سعودی عرب کو امریکی اسلحے کی فروخت روکنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ دوسری جانب ترک صدر رجب طیب اردوان نے جمعے کے روز سعودی عرب پر زور دیا کہ وہ اس مقام کے بارے میں انکشاف کریں جہاں مقتول سعودی صحافی جمال خشوگجی دفن ہیں۔ انہوں نے سعودی عرب سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ ان افراد کا نام ظاہر کیا جائے جو اس قتل میں ملوث ہیں۔
طبی علمزدہ باشکہ بلگی بیلگے یکتی بار
ہمارے پاس دیگر معلومات اور دستاویزات بھی موجود ہیں۔ کل ایک اور دن ہے، جلد بازی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سعودی حکام کو سب سے پہلے ان افراد کے نام ظاہر کرنے چاہیے جنہوں نے خشوگجی کا قتل کیا۔ اتوار کے روز سعودی عرب اپنے پروسیکیوٹرز ترکی بھیج رہا ہے، جو استنبول میں ہمارے چیف پروسیکیوٹر سے ملیں گے اور دونوں اس معاملے پر بات کریں گے۔
ادھر مقتول سعودی صحافی کے بیٹے صلاح خشوگجی دیگر اہل خانہ کے ہمراہ امریکہ پہنچ گئے ہیں۔ اس سے قبل ان کے والد کی جانب سے سعودی حکام پر کیے جانے والی تنقید کے باعث ان کے بیٹے کے بیرون ملک سفر پر پابندی تھی۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مناظروں کا خلاصہ آپ نے نازش فیض سے سنا۔ صحافی جمال خشوگجی کے قتل کا معاملہ، اس پر رد عمل اور اس حوالے سے ہونے والی سیاست میں کون کیا حاصل کرنا چاہتا ہے، اس بارے میں میں نے سعودی عرب کے امور کے ماہر صحافی راشد حسین سے بات کی اور پوچھا کہ سعودی عرب نے اس قتل میں مبینہ ملوث افراد کے خلاف مقدمہ چلانے کی بات کی ہے، تو کیا اس اقدام سے محمد بن سلمان پر بڑھتا دباؤ کم ہو جائے گا؟
یہ کہنا بہت مشکل ہے، اور یہ بہت کچھ ڈپینڈ کرے گا کہ دوسرے لوگ امریکہ اور وہاں سے کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے، ابھی تک جو صورت حال ہے وہ کچھ یوں نظر آتی ہے کہ امریکہ بہت حد تک جانے کو تیار نہیں ہے۔ اسی طرح فرانس مثال کے طور پہ کل اس نے جو بیان دیا تھا ایمانوئل ماکرون صاحب نے اسلحے کے ڈیلز کے معاملے پہ، اس سے یہ لگتا ہے کہ یورپین یونین بھی بہت زیادہ آگے تک متحد نہیں ہے جانے پہ، اگرچہ کہ جرمنی نے کسی حد تک یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اسلحہ اس وقت تک نہیں بیچے گا جب تک کہ کہانی بہت واضح نہیں ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ سارے مسائل اپنی جگہ موجود ہیں، اور ان سے کیسے مبرہ ہوتا ہے شہزادہ محمد بن سلمان، نکل پاتے ہیں یا نہیں، اور اگر نکل بھی جاتے ہیں تو وہ کس حد تک محفوظ ہوں گے، کس حد تک وہ اس معاملے میں ان کی پوزیشن میں اسٹرینتھ رہے گی، یہ شاید آنے والا وقت ہی ثابت کر سکے گا۔ ابھی بہت کچھ کہنا ممکن نہیں ہے۔
راشد صاحب، ابھی آپ نے امریکہ کا ذکر کیا، تو امریکی انتظامیہ کا رویہ جو ہے وہ کافی عجیب سا ہے۔ کبھی وہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ سخت بیان دے دیتے ہیں، کبھی ان کا لہجہ نرم ہو جاتا ہے، تو ٹرمپ انتظامیہ اس مخمصے کا شکار کیوں ہے؟
دیکھیے، ٹرمپ انتظامیہ میں مختلف لگتا یہ ہے کہ مختلف گروہ ہیں اور ان کے اپنے اپنے فیصلے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ بظاہر نہیں لگ رہا ہے کہ بذات خود ٹرمپ بہت زیادہ مخالفت میں ہیں، یا ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ محمد بن سلمان تک پہنچ جائے، لیکن جو کچھ کانگریس سے اور سینٹ سے آواز آ رہی ہے وہ مختلف ہے۔ وہ کسی حد تک اس میں یہ لگتا ہے کہ سینٹ میں اب بھی بہت سے ریپبلیکنز کے، بشمول ریپبلیکنز کے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بات وہیں تک پہنچے جہاں سے بظاہر یہ اٹھی تھی، یعنی انگلی محمد بن سلمان تک جا رہی ہے، اینڈ جواب انہیں دینا ہے۔ یہ 18 لوگ تو ان کے ہاتھ کے گرگے تھے، یہ تمام لوگوں کو اندازہ ہے۔ وہ کس حد تک یہ فیصلہ کر پائیں گے، کس حد تک اس کا جواب دے پائیں گے، یہ بہت سارے ایشوز ہیں، بہت سارے مسائل ہیں۔
تو یہ جو دباؤ پڑ رہا ہے سینٹ میں اندر سے ٹرمپ پر، تو وہ اسے کس طرح سے ہینڈل کریں گے؟
ٹرمپ صاحب کے لیے دیکھیے ذرا مشکل نظر آتا ہے کہ وہ بہت حد تک آگے جا سکیں۔ مثال کے طور پہ انہوں نے جس قسم کی باتیں کی ہیں، کبھی کچھ کہتے رہے، کبھی کچھ کہتے رہے، اس سے لگتا یہی ہے کہ ٹرمپ بہت کچھ نہیں کر پائیں گے، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ان پر جس کا دباؤ ہوگا اس کے مطابق وہ فیصلہ کریں گے۔ تو وہی والی کیفیت ہے جو محمد بن سلمان کی ہے، کہ ان کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، وہ کسی طرح سے بچ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں، کہاں تک نہیں ہوتے ہیں، یہ پھر آنے والا وقت ہی ثابت کرے گا۔
تو راشد صاحب، یہ بتائیں کہ کیا سعودی عرب کے اندر سے کوئی دباؤ ہے ایم بی ایس پر؟
دیکھیے، جو ان کی مخالف قوتیں ہیں، ان اور مخالف قوتیں ہیں ان کی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ان تمام شہزادوں کو، ان تمام وزراء، سابق وزراء کو، وہ تمام لوگ بزنس، بڑے امپورٹنٹ اور انفلوئنشل تاجروں کو انہوں نے جیل کے اندر ڈالا تھا۔ اب وہ تمام لوگ ان کی مخالفت میں تو ہیں، خاموش ضرور رہے ہیں کیونکہ بہت کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ اب وہ لگتا ہے کہ پوزیشن میں ہیں، چنانچہ عین ممکن ہے کہ وہ کچھ کر لے پائے۔ بہرحال، جیسا میں نے عرض کیا پہلے، کہ یہ بہت کچھ ڈپینڈ کرے گا آنے والے وقتوں پر کہ ٹرمپ اور مغربی دنیا محمد بن سلمان پہ کس حد تک دباؤ ڈالتی ہے
جی,
اور وہ وہاں سے کس حد تک اس کو کمپلائی کرنا پڑے گا. لیکن نصرت ایک بات بہت واضح ہے کہ اس قضیہ کا جو بھی نتیجہ نکلے, لاما لا بہت دن نہیں چلے گا, پریس نے بہت دنوں سے اٹھایا ہوا ہے, لیکن الٹیمیٹلی ایک کہیں نہ کہیں اس کی ایک لمٹس ہیں. تو جہاں بھی چلے یہ, لیکن اس سے ٹرمپ بڑی حد تک محمد بن سلمان کمزور تو یقیناً ہو گئے ہیں.
جی, اگر ترکی کی بات کی جائے تو ترکی کے صدر جو ہیں انہوں نے مشتبہ افراد کو ترکی کے حوالے کرنے کی بات کی ہے, تو ترکی کی طرف سے دباؤ بڑھ رہا ہے, ترکی کیا چاہتا ہے آخر اس سارے قضیے میں؟
دیکھیے, ترکی اور سعودی عرب کے بہت سے سیاسی معاملات ایسے تھے کہ جس میں یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے, اور بہت سے خطے کے معاملات ایسے رہے ہیں کہ جس میں ایک دوسرے کی مخالفت کرتے رہے ہیں, اور ایسا بھی لگتا یہ ہے کہ ان دونوں کے انٹرسٹ کا کنورجنس نہیں ہے. چنانچہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ترکی اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے. جس حد تک محمد بن سلمان کو دیکھیے, جب انہوں نے اردوغان صاحب نے دو دن اتوار کے دن جب بات کی اسمبلی میں کھڑے ہو کر کے, تو انہوں نے محمد بن سلمان کا کوئی ذکر نہیں کیا. بظاہر یہ لگتا ہے کہ انہوں نے ان پر دباؤ بنانے کی کوشش کی ہے, لیکن انہوں نے شاہ سلمان کے متعلق کوئی بات نہیں کی, بلکہ جو بھی کہا وہ بہتر الفاظ میں بات کی اور کہا کہ مجھے ان پر اعتقاد ہے, یقین ہے. تو ترکی بھی اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے, جس طرح فرانس نے اٹھانے کی کوشش کی, جس طرح پاکستان نے اٹھانے کی کوشش کی, جس طرح امریکہ نے اٹھانے کی کوشش کی. تمام لوگ اپنے اپنے فائدوں کے اسیر ہیں. دنیا سیاست اسی کا نام ہے کہ اپنے فائدے اٹھائے جائے. چنانچہ یہی کچھ ہو رہا ہے, چاہے وہ ترکی ہو, چاہے وہ ٹرمپ ہو یا کوئی اور ہو.
یہ تھے صحافی راشد حسین. ادھر امریکہ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ناقدین کو ڈاک میں بم بھیجنے کے سلسلے میں فلوریڈا میں ایک 56 سالہ شخص کو گرفتار کیا گیا ہے. نیو یارک سے سلیم رضوی کی رپورٹ.
پچھلے کئی دنوں سے پائپ بموں کے ملنے کا سلسلہ جاری تھا کہ جمعے کی دوپہر یہ خبر آئی کہ فلوریڈا میں سیزر سایوک نامی شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے. جب ملزم کی گرفتاری کی خبر آئی, اس وقت پولیس اور ایف بی آئی کے اہلکار نیو یارک کے مینہٹن میں ایک پائپ بم کی تفتیش کرنے میں مصروف تھے. 52nd Street کے ایک ڈاک خانے میں امریکہ کی خفیہ ایجنسی کے سابق سربراہ جیمز کلیپر کے نام کا ایک لفافہ برآمد ہوا تھا جس میں پائپ بم رکھا تھا. 56 برس کے سفید فام ملزم سیزر سایوک پر کل 5 الزامات عائد کیے گئے ہیں اور پیر کے روز انہیں عدالت میں پیش کیا جائے گا. ایف بی آئی کا کہنا ہے کہ ابھی مزید پائپ بم برآمد ہو سکتے ہیں. اس سلسلے میں ایف بی آئی کے سربراہ کرس رے نے عام لوگوں سے بھی مدد کی اپیل کی ہے.
We need the help of everyone out there, every citizen, everyone in law enforcement.
ہم آنے والے دنوں میں ہر شہری اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں سے اور سب سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے کی تفتیش میں ہماری مدد کریں. ایف بی آئی کے سربراہ کرس رے کے الفاظ. عدالتی دستاویزات میں کہا گیا ہے کہ ملزم سیزر سایوک نے جو پائپ بم کے پیکٹ بھیجے تھے ان میں نشانہ بنائے گئے شخص کی فوٹو بھی رکھی ہوتی تھی, اور اس فوٹو پر لال رنگ کی سیاہی سے انگریزی میں ایکس بنا ہوتا تھا. ایک لفافے پر ملزم کی انگلیوں کے نشان پائے گئے تھے, اور اس کے سیل فون کے سگنل کی مدد سے بھی ایف بی آئی اور پولیس کو سایوک تک پہنچنے میں مدد ملی. اگر الزامات ثابت ہو جاتے ہیں تو سیزر سایوک کو 38 سال تک کی قید ہو سکتی ہے. کہا جا رہا ہے کہ ملزم سیزر سایوک امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا حامی ہے, اور اس نے ٹرمپ کے سیاسی حریفوں اور ناقدین کو نشانہ بنانے کے لیے پائپ بم بھیجے تھے. کم از کم 14 دھماکہ خیز مواد سے بھرے پائپ بموں کو لفافے میں رکھ کر مختلف شہروں میں ڈیموکریٹک سیاستدانوں اور ان کے حامیوں کو بھیجا گیا تھا. ان میں سابق امریکی صدور براک اوباما اور بل کلنٹن, ہلری کلنٹن اور سابق نائب صدر جو بائیڈن سمیت ہالی ووڈ کے مشہور اداکار رابرٹ ڈی نیرو اور سی آئی اے کے سابق سربراہ جان برینن بھی شامل تھے. سابق ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس جیمز کلیپر, اداکار رابرٹ ڈی نیرو اور سی آئی اے کے سابق سربراہ جان برینن صدر ٹرمپ کی سخت مخالفت کرتے رہے ہیں. امریکہ میں 6 نومبر کو کانگریس اور سینٹ کے انتخابات میں ووٹنگ ہونی ہے, اور ملک بھر میں ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کے درمیان سیاسی بیان بازی عروج پر ہے, اور ایسے ماحول میں پائپ بموں کا اس طرح صدر ٹرمپ کے ڈیموکریٹک پارٹی کے ناقدین کو نشانہ بنائے جانے سے دونوں پارٹیوں میں تکرار بھی بڑھ گئی ہے. بہت سے ڈیموکریٹس صدر ٹرمپ کے بیانوں کو ہی پائپ بموں کے معاملے میں ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں. امریکہ کے سابق صدر براک اوباما نے بھی ایک انتخابی ریلی سے خطاب میں صدر ٹرمپ کا نام لیے بغیر کہا کہ جو لوگ خود دوسروں پر الزام تراشی کرتے رہے ہیں وہ اب تہذیب کی بات کر رہے ہیں.
Spend years, months vilifying people, questioning their patriotism, calling them enemies.
उधर सदर ट्रंप इस सारे मामले में उन पर लगाए जाने वाले इल्जामात की तर्दीद करते हैं। नॉर्थ कैरोलिना के शार्लट शहर में एक इंतखाबी रैली से खताब करते हुए सदर ट्रंप का कहना था कि सियासी तशद्दुद की अमरीका में कोई जगह नहीं है और वो इसे रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सदर ट्रंप ने मीडिया को तनकीद का निशाना भी बनाया। हमने देखा है कि मीडिया ने किस तरह एक शख्स के बुरे कामों के लिए मुझे और रिपब्लिकन पार्टी को बदनाम करके सियासी फायदा उठाने की कोशिश की है, सदर डोनाल्ड ट्रंप के अल्फाज। पाइप बमों के मामले में भी अमरीकी टीवी चैनल CNN समेत कई न्यूज चैनलों और अखबारों में सदर ट्रंप को सख्त तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा है और कई सियासतदान और सहाफी ये कहते हैं कि सदर ट्रंप के बयान के नतीजे में ही इस किस्म के तशद्दुद के वाकयात हो रहे हैं। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
جنسی طور پر ہراساں کیے جانے کے موضوع پر کراچی میں ایک کانفرنس ہوئی جس میں طالبات کے ساتھ خواتین اساتذہ نے بھی ہراساں کیے جانے کی شکایت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کی جانب سے اس کے خلاف قانون اور ادارے تو بنا دیے گئے ہیں لیکن ان میں دردرسی نہیں ہوتی۔ نتیجے میں شکایت کنندہ تھک کر یا تو خاموش ہو جاتے ہیں یا پھر سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھی ریاض سہیل بھی اس کانفرنس میں موجود تھے، آئیے سنتے ہیں کراچی سے ان کی رپورٹ۔
نامور کتھک ڈانسر شیما کرمانی کے ادارے تحریک نسوا کی جانب سے جنسی ہراسگی پر آگاہی کے لیے اس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تھا۔ کراچی یونیورسٹی کی پروفیسر ڈاکٹر نوین علی نے اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے کا ذکر کیا جس میں انہوں نے الزام عائد کیا کہ ایک پروفیسر نے انہیں جنسی طور پر ہراساں کیا۔
کوئی فرینڈ شپ ڈے کا بہانہ کر کے ہاتھ پکڑ لیا، وہ چھوڑ ہی نہیں رہے اور عجیب بےہودہ باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بڑی مشکل سے میں نے ناگواری سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ دوسری مرتبہ جب اکیلے میں میں ملی تو انہوں نے میرے کندھے پکڑ لیے اور پھر وہ نازیبا باتیں کرنے لگے جھکاتے ہوئے ٹیبل کی طرف۔ ایکسپیکٹیشن میں بھی وہ بات نہیں تھی۔ پھر جب بچوں نے مجھے بتایا تو اس کے بعد تو حد ہو گئی تھی کہ یہ مستقل ہر بیچ میں ایک دو لڑکیاں ہیں جن کو یہ ہراس کرتے ہیں۔
ڈاکٹر نوین نے کراچی یونیورسٹی کی کمیٹی کے روبرو اپنی شکایت کی، اس کے بعد متصب اعلیٰ تک رسائی کی اور مسلسل دو سال تک اس پروفیسر کے خلاف ڈٹی رہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی کی کمیٹی الٹا ان کے خلاف ہی ہو گئی تھی۔
کہ یہ کراچی یونیورسٹی میں کمیٹی بہت پہلے سے بنی ہوئی تھی لیکن مکمل نہیں ہوتی تھی کبھی بھی، اور مکمل ہونا اس وقت ہوتا تھا جب کوئی واقعہ ہو جائے، دو ممبر کم ہیں، ایک ممبر کم ہے۔ تبھی میں کہتی ہوں کہ اس بات پہ ضرور زور دیں کہ ایک مستقل کمیٹی ہو۔
سندھ یونیورسٹی کی پروفیسر اور اساتذہ کی تنظیم کی صدر عرفانہ ملا نے بتایا کہ وہ جب وائس چانسلر کی مبینہ کرپشن کے خلاف سرگرم تھی تو ان کی کردار کشی شروع کر دی گئی۔
میری کریکٹر اسیسینیشن شروع ہو گئی کہ فلاں پروفیسر کے آفس میں بیٹھی ہوئی ہے دروازہ بند کر کے، وہ رات کو ایک ایک بجے وکیلوں کے پاس بیٹھی رہتی ہے۔ 14 کے قریب میرے اوپر یونیورسٹی کی طرف سے کیس رجسٹر ہوئے جس میں 302 بھی تھا کہ میں نے ہراساں کر کے کسی کو قتل کرنے پہ خودکشی پہ مجبور کیا ہوا ہے۔
عرفانہ ملا کا کہنا تھا کہ ان کے ساتھی ٹیچر نے بھی انہیں موبائل اور سوشل میڈیا پر تنگ کرنا شروع کر دیا، جس کی شکایت انہوں نے یونیورسٹی انتظامیہ کیوں کی اور معاملہ صوبہ متصب کے سامنے بھی اٹھایا گیا جہاں اس استاد نے معافی مانگی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ شکایت ان کے لیے کتنی اہم تھی۔
میں نے دل میں یہ سوچا کہ میں یہاں سے اٹھتی ہوں اور میں کسی لڑکی سے، خاتون سے کہتی ہوں پولیس میں جا کے کمپلین کرو، اور میں یونیورسٹی کی پروفیسر ہوں اور میں اس سے ڈر جاؤں کہ میں جاؤں گی تو میری بدنامی ہوگی، تو کتنا بڑا کنٹراڈکشن ہو جائے گا۔ جو میں ایکٹیویزم کر رہی ہوں، میں گاؤں کی ایک ایسی عورت سے جو ایکسپیکٹیشن رکھتی ہوں اور میں خود ڈر جاؤں۔
لمس لاہور کی پروفیسر ایمن بچا کا کہنا تھا کہ جنسی ہراسگی کی صورتحال نجی یونیورسٹیوں میں بھی سرکاری جامعہ جیسی ہے، لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ انہیں اپنے معیار اور نام کا خیال ہوتا ہے۔
جو سب سے بڑی چیز میں نے سیکھی ہے، لڑائی آپ کو اتنا تھکا دیتی ہے کہ آپ کو اینڈ میں سپورٹ سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر میں یہ کہوں کہ کسی بند کمرے میں کسی پروفیسر نے مجھے ہاتھ لگایا تھا اور میرے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تو میرے سامنے بیٹھی ہوئی جتنی عورتیں وہ اس بات کو سمجھتی ہیں۔ مجھے اپنے الفاظ کو بار بار دہرانا نہیں پڑے گا، اپنی بے گناہی بار بار ثابت نہیں کرنی پڑے گی، کیونکہ وہ سمجھتی ہیں۔
نواب شاہ کی شہید بےنظیر بھٹو یونیورسٹی کے طالبہ فرزانہ جمالی نے اپنے ساتھ پیش آنے والی ہراسگی کا واقعہ بیان کیا۔ یاد رہے کہ اس الزام میں ایک استاد کو ملازمت سے فارغ کر دیا گیا ہے جبکہ وائس چانسلر کو مستعفی ہونا پڑا۔
کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تمہارے کتنے منتھ بچے، میں نے کہا میرے 2-3 منتھ بچے، تو سب نے کہا تم نے ایسا کیوں کیا، 1-2 مہینہ تو بچے تھے، چلی جاتی۔ میں نے کہا میں تو چلی جاتی لیکن وہاں باقی لڑکیاں بھی ہیں، میں کہتی ہوں میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا۔
उस वाइस चांसलर ने रिजाइन क्यों किया, उसको निकाल देना चाहिए था, वो कहीं भी जाकर अभी जॉब कर सकता है।
इस कॉन्फ्रेंस में शोबिज में जिंसी हराजगी के मौजू पर मुबाहसे में सीनियर अदाकारा समीना अहमद, सबा हमीद और तब्बू उर्फ तबस्सुम ने अपने तजुर्बात बयान किए। टीवी और स्टेज की अदाकारा तब्बू ने बताया कि वो 20 साल की उम्र की थी जब वो इस्लामाबाद पीटीवी पर तरबियत के लिए गईं, जहां एक अधेड़ उम्र के प्रोड्यूसर ने उन्हें हरासा किया।
मुझे घर जाना था, कोइंसिडेंस ऐसा था कि मैंने जिस एरिया में जाना था उन्होंने भी उधर जाना था, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको मैं ड्रॉप कर दूंगा। वो गाड़ी में बैठना मेरे लिए इतना अजाब हो गया था कि मैंने आधे रास्ते में गाड़ी रुकवाई थी, और उसके बाद ढिटाई की हद ये है कि वो नेक्स्ट मुझे जिस प्रोग्राम में मिलता है तो फिर वो मुझे ऑफर करता है।
ये कॉन्फ्रेंस इस हवाले से भी मुनफरद थी कि इसमें असातज़ा, तालिबात, नर्सिंग स्टाफ समेत बड़ी तादाद में खवातीन ने शिरकत की। रियासेल, बीबीसी कराची।
सरबीन आपके लिए बीबीसी उर्दू सर्विस से पेश किया जा रहा है।
हमारे एक पुराने सामे लिखते हैं, वक्त कितना बदल गया है। इंग्लिस्तान से जब बहरी जहाज ताज़ा डाक और अखबारात लेकर 9 माह की तवील मुद्दत में कलकत्ते की बंदरगाह पे पहुंचता था, तो वहां मुंतजिर अंग्रेज जहाज के साहिल पर लगने से पहले ही कश्तियां लेकर उस तक पहुंच जाते और डाक के थैलों और अखबारों पर झपट पड़ते।
आज आपका पैगाम बरकी तौर पर एक लम्हे में दुनिया के एक सिरे से दूसरे तक पहुँच जाता है, लेकिन कागज पर कलम चलाकर दिल की बात रकम करने वाले हमारे सामईन आज भी इस रिवायत को जिंदा रखे हुए हैं।
आपके इलाके में पैगाम रसानी की जदीद सहूलियात अभी नहीं पहुंची तो फिक्रमंद ना हो,
आप हमें खत लिख सकते हैं। पता है पोस्ट बॉक्स 3101 इस्लामाबाद। खतों के जवाब हर इतवार को सैरबीन में दिए जाते हैं।
और अब खेल की खबरों के साथ शमशाद आफरीदी।
मलाइशिया की दारुलहुकूमत कुआलालंपुर में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की खवातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 19.5 ओवर्स में तमाम खिलाड़ी आउट पर ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए 102 रन का हदफ दिया। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने मुकर्रा हदफ 17 ओवर्स में 4 खिलाड़ी आउट पर पूरा कर लिया। इंडिया और वेस्ट इंडीज के दरमियान जारी 5 एक रोजा बैन अलावामी क्रिकेट मैचों की सीरीज के तीसरे मैच में वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रा 50 ओवर्स में 9 खिलाड़ी आउट पर इंडिया को जीतने के लिए 284 रन का हदफ दिया, जिसके जवाब में इंडिया की बैटिंग जारी है। फुटबॉल प्रीमियर लीग में आज 6 मैचेस खेले जाएंगे। नुमाया मैचों में फुलहैम का मुकाबला एएफसी बॉर्नमथ से, साउथहैम्पटन का मुकाबला न्यूकासल सिटी से और ब्राइटन का मुकाबला वुल्वरहैम्पटन से होगा। ओमान के दारुलहुकूमत मस्कत में जारी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का मुकाबला मलाइशिया से और दूसरे सेमीफाइनल में इंडिया का मुकाबला जापान से होगा। दोनों मैचों की फातह टीमें कल फाइनल में एक दूसरे का सामना करेंगी। स्विट्जरलैंड में जारी स्विस इंडोर टेनिस टूर्नामेंट में आलमी नंबर 3 रॉजर फेडरर फ्रांस के जिल सेमन को 3 सेट्स में 7-6, 4-6 और 6-4 से हराकर फाइनल में पहुंच गए हैं। टेनिस में खवातीन के मुकाबलों में यूक्रेन की एलिना स्वीटोलिना ने WTA फाइनल्स के सेमीफाइनल में नीदरलैंड की बैटन्स को 3 सेट्स में 7-5, 6-7 और 6-4 से हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। 24 साल एलिना इस कामयाबी के साथ ही WTA फाइनल्स के फाइनल में पहुंचने वाली यूक्रेन की पहली खिलाड़ी बन गई है। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन ने कहा है कि नेपाल और पाकिस्तान की खवातीन टीमों के दरमियान 5 T20 मैचों की होम सीरीज अगले साल 26 जनवरी के आखिर में पाकिस्तान में खेली जाएगी।
खेल की खबरें पेश की शमशाद आफरीदी ने। भारत के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में अलहदगी पसंदों की अपील पर आज यौम कब्ज़ा मनाया गया है और इस मौके पर वादी भर में हड़ताल की गई है। इस खबर की तफसील आप ज़रा देर बाद सुन सकेंगे। यहाँ प्रोग्राम के निस्बत वक्त हुआ है अहम आलमी खबरों के खुलासे का। सुनिए नाज़िश सफ़र की ज़बानी।
سعودی عرب کے مطابق صحافی جمال خشوگجی کے قتل میں مبینہ طور پر ملوث افراد کے خلاف مقدمہ سعودی عرب میں ہی چلایا جائے گا۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے پاکستانی ٹی وی چینلز پر نشر ہونے والے بھارتی مواد پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اسرائیلی طیارے کی اسلام آباد آمد کی خبروں کی پاکستان کی سول ایویشن اتھارٹی نے تردید کر دی ہے۔ افغان صوبے قندھار میں ملتوی کیے گئے پارلیمانی انتخابات کے سلسلے میں آج ووٹنگ ہوئی۔ شام میں جاری خانہ جنگی کے پرامن حل کے لیے روس، فرانس اور جرمنی کے سربراہان ترکی سے بات چیت کے لیے استنبول میں جمع ہیں۔ جنوبی بھارتی ریاست کیرلا میں مشتبہ ہندو شدت پسندوں نے آشرم پر حملہ کیا ہے۔ فلسطین میں غزہ پٹی پر اسرائیل کی جانب سے فضائی حملے کیے گئے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سربین آپ کے لیے بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کے مختلف علاقوں سے گنے کے کاشتکاروں نے حیدرآباد میں احتجاج کیا ہے۔ یہ لوگ کاشتکاروں کو بقایا جات کی ادائیگی، گنے کی نئی قیمت مقرر کرنے اور شوگر ملوں کو فوری طور پر چلانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ حیدرآباد سندھ سے علی حسن۔
دور دراز علاقوں سے حیدرآباد آ کر سخت گرمی میں یہ کاشتکار مظاہرہ کر رہے تھے۔ مظاہرے میں موجود ایک کاشتکار تنظیم کے مرکزی عہدیدار رضا محمد چانڈیو کا کہنا تھا
کہ سندھ کے تمام شوگر ملز کو جو ہے وہ 15 نومبر پہ اینی ہاؤ اسٹارٹ ہونا چاہیے، اور جو ہماری بقایا جاتا ہے گنے کی تمام شوگر مل مالکان کی طرف وہ فوری طور پر سندھ کے تمام آبادگاروں کو جو ہے دی جائے۔ سندھ میں ٹوٹل 38 شوگر ملز ہیں نا، تو ان کو فوری طور پہ جو ہے اسٹارٹ ہونا چاہیے تاکہ ہمارے آبادگار جو ہے وہ گنا دیں گے، گنے کی کٹائی ہوگی تبھی ہماری جا کے گندم کی فصل لگے گی۔
مظاہرے میں ہاریوں کی تنظیم سندھاری کمیٹی کے نمائندے بھی شامل تھے۔ ریٹائرڈ پروفیسر منور ٹالپور کا کہنا تھا
جو بقایا تھی پچھلے سال کی وہ بھی انہوں نے ابھی تک نہیں دی ہیں۔
کاشتکاروں کی ایک اور تنظیم کے سربراہ نواب زبیر ٹالپور کا کہنا ہے کہ گزشتہ سالوں کے برعکس موجودہ سال میں مختلف اسباب کی وجہ سے گنے کی پیداوار میں 30-40% کمی کا امکان ہے۔ کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کے سیکرٹری جنرل امداد قاضی بھی مظاہرین میں موجود تھے۔
یہ آج کسانوں اور کاشتکاروں کی طرف سے دھرنا ہے شوگر مل مالکان کے خلاف کہ انہوں نے پچھلے سال کی بقایا جات ابھی تک ادا نہیں کی، پیمنٹ نہیں کی۔ گنے کی قیمت ابھی تک وہ 182 روپے چل رہی ہے، حالانکہ اس میں سندھ گورنمنٹ 52 روپے شوگر مل مالکان کو سبسڈی کے طور پر دے رہی ہے، لیکن وہ 130 روپے دے رہے ہیں اور وہ بھی ادا نہیں کیے۔
امداد قاضی کا کہنا تھا کہ حکومت کو کارخانوں کو فوری چلانے کا انتظام کرنا چاہیے اور گنے کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان بھی کرنا چاہیے۔
حیدرآباد سندھ سے یہ تھے صحافی علی حسن۔ افغانستان میں طالبان تحریک کے بانی رکن ملا عبد الغنی برادر کو 2 روز قبل پاکستان نے رہا کر دیا تھا۔ وہ سن 2010 سے پاکستان کی قید میں تھے۔ ان کی رہائی کے بارے میں گزشتہ روز کے سیربین میں ہم نے افغان امور کے تجزیہ کار رحیم اللہ یوسفزئی سے تفصیلی بات چیت بھی کی تھی۔ ملا برادر کی رہائی کے حوالے سے ذرائع ابلاغ میں جو خبریں شائع ہوئی ہیں ان خبروں اور تبصروں کے تناظر میں میں نے اب سے کچھ دیر پہلے رحیم اللہ یوسفزئی کو زحمت دی اور پوچھا کہ کیا ملا برادر کی رہائی امریکہ کے کہنے پر کی گئی ہے؟
دیکھیں، اس کے بارے میں کوئی رسمی طور پر کچھ نہیں کہا گیا، اسی لیے یہ مختلف رپورٹیں چھپ رہی ہیں، چمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ کیسے رہا ہوئے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی رضامندی کے بغیر ان کا رہا ہونا ممکن نہیں تھا۔ ان کی گرفتاری بھی امریکہ کے کہنے پر ہوئی تھی، اور دیکھیں پاکستان کی حکومت نے ابھی تک کوئی بیان نہیں دیا کہ ان کو رہا کر دیا گیا ہے، صرف طالبان نے تصدیق کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی خواہش ہوگی کہ اس کا جو بھی اس معاملے میں کردار ہے اس کا زیادہ ذکر نہ کیا جائے، اور امریکیوں نے یہ بیان بھی دیا ہے کہ یہ افغان حکومت کا مطالبہ تھا کافی عرصے سے کہ ان کو رہا کیا جائے تاکہ یہ افغانستان میں امن لانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔
یہ بتائیں کہ افغانستان کے جو امریکی سفیر ہیں ظلم خلیلزاد، ملا برادر کی رہائی سے 2 ہفتے پہلے ہی طالبان کے نمائندوں سے انہوں نے بات کی تھی، تو اس رہائی کا اس ملاقات سے کوئی تعلق ہے کیا؟
دیکھیں ممکن ہے کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ افغان طالبان نے جب بھی مذاکرات کیے امریکہ سے یا پاکستانی حکام سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں یا اور کئی ملکوں کے ایلچی ان سے ملے قطر میں, انہوں نے ہمیشہ یہ مطالبہ کیا ہے کہ ان کے جو رہنما ہیں جو ان کے ساتھی ہیں ان کو رہا کیا جائے تاکہ اچھا ماحول بن جائے مذاکرات کے لیے. تو ان کے کچھ لوگ گوانتانامو کی جیل میں امریکہ کی تحویل میں ہیں, کچھ باگرام میں ہیں, اور بھی افغانستان میں ان کے قیدی ہیں, پلی چرخی میں ہیں, تو پاکستان میں بھی ان کے قیدی ہیں. تو ابھی جو اطلاع آ رہی ہے کہ دو اہم لوگوں کو فی الحال رہا کیا گیا ہے, ملا برادر اور صمد ثانی کو, تو ممکن ہے کہ آگے جا کر اور بھی جو ان کے قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے. ان میں ایک بڑے اہم قیدی طالبان کی رہبری شورا کے ایک اہم رکن ہیں ملا احمد اللہ نانے, ان کی رہائی کے بارے میں فی الحال کوئی اطلاع نہیں ہے.
تو یہ بتائیں کہ کابل حکومت کی جانب سے ملا برادر کی رہائی پر کوئی رد عمل کسی طرح کا سامنے آیا ہے؟
وہاں پہ تو جو افغان میڈیا ہے اس کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ملا جلا رد عمل ہے. کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھا ہوا اور شاید ملا برادر جو ہے وہ امن کے لیے ایک بھرپور کردار ادا کریں, ان کا یہ خیال ہے افغان حکومت کا اور افغانستان کے جو دانشور ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ملا برادر ہمیشہ افغان حکومت سے مذاکرات کے حق میں تھے, اسی لیے ان کا الزام ہے کہ پاکستان نے ان کو گرفتار کیا تھا. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اور بھی ان کے کوئی 40-50 طالبان رہنما جو پاکستان میں قید تھے وہ صدر حامد کرزئی کے مطالبے پر ان کی رہائی ہو گئی تھی, ان میں سے کسی نے افغان حکومت سے مذاکرات کے اوپر رضامندی ظاہر نہیں کی. اب بھی جو مذاکرات ہوئے ہیں وہ امریکہ اور طالبان کے درمیان براہ راست قطر میں ہوئے ہیں, تو یہ ذرا مجھے مشکل لگتا ہے کہ ملا برادر اگر ان کی خواہش مذاکرات کرنے کی ہے بھی افغان حکومت کے ساتھ وہ کوئی ایسا فیصلہ کر پائیں گے, کیونکہ جب طالبان کی میرے خیال میں پوری قیادت جو ہے وہ افغان حکومت سے فی الحال مذاکرات نہیں کرنا چاہتی, وہ امریکہ سے بات کرنا چاہتے ہیں, خاص طور پہ جو غیر ملکی فوج کو نکالنے کی بات ہے, ان کا یہ خیال ہے کہ یہ فیصلہ امریکہ ہی کر سکتا ہے, افغان حکومت نہیں کر سکتی.
تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ امن کا عمل آگے بڑھ پائے گا اس رہائی کے بعد؟
دیکھیں یہ جو ان کی رہائی ہوئی ہے یہ اسی خواہش کے تحت ہوئی ہے کہ یہ طالبان کا پرانا مطالبہ ہے, ان کو 8 سال ہو گئے قید ہوئے اور کوئی ان کے اوپر مقدمہ نہیں چلا, کوئی ان کے اوپر چارجز نہیں لگائے گئے, تو یہ کہا گیا کہ ان کو رہا کرنا چاہیے. اور چونکہ یہ اس وقت طالبان کی تحریک کے نائب امیر تھے, ملا محمد عمر کے بعد یہ ان کے رہنما تھے, اور چونکہ ملا محمد عمر زیر زمین چلے گئے تھے تو ساری جو طالبان کی تحریک تھی جو جنگ کے معاملات تھے وہ یہی دیکھ رہے تھے, تو ان کی بڑی اہمیت ابھی بھی ہے, ان کی عزت ہے. لیکن ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے, حالات تبدیل ہو گئے ہیں, ان کی جگہ اور لوگ آ گئے ہیں, تحریک پہلے کے مقابلے میں زیادہ فعال ہے, طالبان کے حملوں میں اضافہ ہوا ہے, نصف کے قریب افغانستان ان کے قبضے میں ہے. تو ابھی ملا برادر تو ظاہر ہے اتنا عرصہ وہ ان حالات سے دور رہے, پہلے وہ اپنے آپ کو باخبر کریں گے, طالبان بھی ان کے خیالات جاننے کی کوشش کریں گے, ان کی صحت کے بارے میں بھی مختلف رپورٹس آئی ہیں. مجھے لگتا نہیں ہے کہ فوری طور پر ملا برادر کوئی اہم کردار ادا کر سکے.
یہ تھے افغان امور کے ماہر رحیم اللہ یوسف زئی. اور اب رخ کرتے ہیں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کا, جہاں علیحدگی پسندوں کی اپیل پر آج یوم قبضہ منایا گیا ہے اور اس موقع پر وادی بھر میں ہڑتال کی گئی. 70 سال قبل آج ہی کے دن بھارتی افواج پاکستانی مسلح قبائل اور کشمیری عسکریت پسندوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی تھی. دونوں ملکوں کا موقف اس حوالے سے مختلف ہے. تاہم 27 اکتوبر کے واقعات عوامی شعور میں طویل مدت کے بعد 1990 میں اس وقت پھر سے بیدار ہو گئے جب کشمیر میں ہند مخالف مسلح مزاحمت کا آغاز ہوا. تفصیلات کے ساتھ سری نگر سے ریاض مسرور.
وادی میں ہڑتال کے باعث عام زندگی معطل ہو گئی, تاہم کئی مقامات پر فوجی آپریشنوں اور مسلح حملوں کے بعد لوگوں نے مظاہرے کیے. گزشتہ 30 سال سے ہر سال علیحدگی پسند 27 اکتوبر کے روز ہڑتال کی کال دیتے ہیں. برٹش انڈیا کی تقسیم تو 1947 کے اگست میں ہوئی تھی. تاہم کشمیر میں مہاراجہ کے فرار کی وجہ سے افراتفری تھی اور اکتوبر تک پنچ ویلی میں ڈوگرا فوج کے خلاف بغاوت ہوئی تھی اور باغی فوجوں کی مدد کے لیے پاکستانی قبائلی عسکریت پسند بھی کشمیر میں داخل ہوئے۔ 27 اکتوبر کو بھارتی فوج دراندازوں کو واپس نکالنے کے لیے وادی پہنچی اور پہلے ہی دن سری نگر کے رامباغ علاقے میں 12 عام شہری فوجیوں کی فائرنگ میں مارے گئے۔ بعد میں بتایا گیا کہ فوج کو شک تھا کہ وہ قبائلی حملہ آور ہیں۔ وادی میں بھارتی فوج کے داخلے کے بعد کوئی بڑا واقعہ پیش نہیں آیا، تاہم جموں کی مسلم آبادی کا قتل عام کشمیریوں کے ذہنوں پر اب بھی تازہ ہے۔ مسلمانوں کا یہ قتل عام نومبر کے مہینے میں ہوا۔ مصنف، نقاد، شاعر اور صحافی غلام نبی خیال کہتے ہیں کہ کشمیری شعوری طور پر سیکولر تھے، کیونکہ اس وقت کے مقبول کشمیری رہنما شیخ محمد عبداللہ نے ہندوؤں کی 2% آبادی کو تحفظ دیا جبکہ پورے ہندوستان میں ہندو مسلم فساد برپا تھا۔ مصر خیال کہتے ہیں کہ جموں کے قتل عام نے کشمیریوں کی سوچ بدل ڈالی ہے۔
جو جموں کا واقعہ ہوا بار بار اس کو دہرانا پڑے گا، اس نے یہاں کے مسلمان کی جو مائنڈ سیٹ تھا سیکولرزم کا وہ چینج کر دیا۔ یعنی ایک گھنٹے میں شیخ صاحب یہاں کے ہندوؤں کو ختم کروا سکتے تھے، 2% آبادی انہوں نے بالکل نہیں کیا، اور نہ ان کے وقت میں کسی کشمیری پنڈت کو ایک زخم تک بھی آیا یا کسی طرح کی پریشانی ہوئی۔ جموں اتنا چھوٹا سا علاقہ ہے، وہاں لاکھوں مسلمانوں کو قتل کروا دیا گیا، اس کی تو کوئی جسٹیفیکیشن آپ پیش نہیں کر سکتے۔
بعض حلقوں کو حیرت ہے کہ 1947 کے 40 برس بعد لوگوں نے 27 اکتوبر کی اہمیت کیوں محسوس کی۔ تجزیہ نگار عبد المجید زرگر کہتے ہیں کہ فوج آبادی کے قریب نہیں تھی اور ان لوگوں پر کھلے عام ظلم ہو رہا تھا، لیکن 1990 میں فوج اور آبادی آمنے سامنے آ گئے اور لوگوں کے شعور میں موجود ماضی کی یادیں تازہ ہو گئیں۔
ہاں، یہ بات میں یہاں پر مانتا ہوں کہ اس کو ایک یوم سیمہ نہیں مناتے تھے، پر چونکہ یہ ایک ملٹری آپریشن ہے اور اب ایک آرمڈ سٹرگل میں ہم آ گئے، اب اس نے ایک سامنے ایک نئی شکل لے لی۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں چلا گیا تھا ضرور، پر یہ نہیں تھا کہ لوگ بھولے تھے کہ جیسے کوئی آج نیا قصہ آ گیا جی 27 اکتوبر، ایسی بات۔
قابل ذکر ہے کہ گزشتہ 10 سال سے کشمیر میں وقفے سے ہند مخالف عوامی تحریکیں چلیں جنہیں قدگنوں، گرفتاریوں اور ہلاکتوں کے ذریعے دبایا گیا۔ تاہم گزشتہ 3 سال سے کشمیر میں مسلح مزاحمت کی نئی لہر چل پڑی ہے جس میں عسکریت پسند بھی مارے جاتے ہیں اور عام شہری بھی جائے تصادم کے قریب مظاہرے کرتے ہیں۔ صرف گزشتہ 1 ماہ کے دوران 28 عسکریت پسند، 14 عام شہری اور 8 پولیس و سیکورٹی اہلکار مارے گئے۔ 2 سال سے جاری فوج کے آپریشن آل آؤٹ میں اب تک 300 سے زیادہ عسکریت پسند مارے گئے ہیں۔ ان میں پی ایچ ڈی سکالرز منان وانی، سبزار صوفی، اظہر الدین خان اور یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر رفیع شامل ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ کشمیر کے مسئلے سے متعلق وہ کسی سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہے، تاہم اس کا اصرار ہے کہ یہاں کے علیحدگی پسند یا ہند نواز جماعتیں پاکستان کو بات چیت میں شامل کرنے کی وکالت نہ کریں۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
اور اب پیش خدمت ہے ہفتہ وار ریڈیو کالم دوسرا پہلو، جو دلی سے ہر ہفتے شکیل اختر آپ کے لیے لے کر آتے ہیں۔
انڈیا میں انسداد بدعنوانی کے سب سے بڑے ادارے سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن یعنی سی بی آئی کے اندر اعلیٰ افسروں کی ایسی باہمی جنگ چھڑی ہوئی ہے جو شاید پہلے کبھی کسی ادارے میں نہیں دیکھی گئی۔ سی بی آئی کے سربراہ آلوک ورما نے بیورو کے دوسرے سب سے بڑے افسر راکیش استھانا پر ایک کیس کو دبانے کے لیے کروڑوں روپے کی رشوت لینے کا الزام عائد کیا۔ ان کے خلاف رپورٹ درج کی اور عدالت میں مقدمہ دائر کیا۔ اس سے پہلے کہ استھانا کو گرفتار کیا جاتا، حکومت نے بیورو کے سربراہ آلوک ورما اور استھانا دونوں کو ان کے عہدے سے عارضی طور پر ہٹا کر تعطیل پر بھیج دیا۔ ادھر استھانا نے بھی بیورو کے سربراہ پر رشوت خوری کے الزامات عائد کیے۔ اس دوران حکومت نے بیورو کا ایک نیا عارضی سربراہ مقرر کر دیا، ان پر بھی سیاسی وابستگی اور بدعنوانی کے الزامات لگ چکے ہیں۔ نئے سربراہ نے ان سبھی افسروں کا تبادلہ کر دیا جو استھانا کے معاملے کی جانچ کر رہے تھے۔ یہ بھی غالباً پہلی بار ہے جب سی بی آئی کے صدر دفتر پر حزب اختلاف کی جماعتوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے حکومت کے ذریعے مامور کیے گئے سی بی آئی کے عارضی سربراہ کو کسی طرح کے پالیسی فیصلے لینے سے روک دیا ہے۔ سی بی آئی اس وقت زبردست بحران کی گرفت میں ہے۔ بیورو کے 3 اعلی افسروں پر بدعنوانی اور جانبداری کے الزامات ہیں۔ اگر یہ سبھی اہلکار ایماندار ہیں اور انہوں نے جو ایک دوسرے پر رشوت خوری کے الزامات لگائے ہیں وہ بھی صحیح ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ سی بی آئی کے لیے اچھا وقت نہیں ہے۔ سی بی آئی انسداد بدعنوانی کا سب سے بڑا تفتیشی ادارہ ہے۔ اسے ہر دور میں حکومتوں نے اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کی ہے۔ حکومتوں نے اس ادارے کو اکثر سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کیا ہے۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا جب سپریم کورٹ نے اسے پنجرے کا طوطا قرار دیا تھا۔ عدالت عظمیٰ کی مداخلت سے ہی یہ طے پایا تھا کہ بیورو کے سربراہ کی تقرری وزیر اعظم، حزب اختلاف کے رہنما اور چیف جسٹس مل کر کریں گے۔ بیورو کے سربراہ کو سیاسی دباؤ سے بچانے کے لیے یہ بھی طے کیا گیا تھا کہ اسے تقرری کے بعد 2 برس سے پہلے اس کے عہدے سے ہٹایا نہیں جا سکتا۔ لیکن موجودہ بحران میں حکومت نے نہ صرف براہ راست مداخلت کی بلکہ موجودہ سربراہ کو ان کے عہدے سے ہٹا کر ایک نیا سربراہ بھی مقرر کر دیا۔ حکومت نے اس معاملے کو جس طرح حل کرنے کی کوشش کی اس پر شدید تنقید ہوئی ہے۔ گزشتہ چند سالوں میں سی بی آئی کے اہلکاروں کی تقرری سے لے کر ان کی تفتیش کے طریقہ کار تک ہر پہلو پر سوال اٹھنے لگے ہیں۔ بیورو کی پیشہ ورانہ صلاحیت بھی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ اس کے اہلکاروں کی سیاسی وابستگیوں کے بارے میں کھل کر باتیں ہوتی ہیں۔ ایک وقت تھا جب اس ادارے میں لوگوں کا مکمل اعتماد تھا اور اس کی تفتیش میں یقین کیا جاتا تھا۔ آج یہ خود اپنی ہی بدعنوانیوں کی تفتیش کر رہا ہے۔ بیورو کے اہلکار دو خانوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اس کی شبی ایسی مجروح ہوئی ہے کہ اسے اپنا اعتبار بحال کرنے کے لیے ایک طویل عرصہ درکار ہوگا۔ سی بی آئی کی اس آگ میں حکومت کی بھی انگلیاں جلی ہیں۔ حکومت کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ صوبے کے مقابلے قومی سطح پر کسی آزاد ادارے کو قابو میں لینا آسان نہیں ہوتا۔ موجودہ بحران پیچیدہ اور مشکل ہے، لیکن سی بی آئی اس بحران سے پہلے سے زیادہ خود مختار اور پیشہ ور ہو کر ابھرے گی، اور حکومتوں کے لیے اسے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کرنا شاید آسان نہیں ہوگا۔ شکیل اختر، بی بی سی نیوز، دلی۔
اپنی رائے کا اظہار کریں۔
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر۔
ٹرمپ آئیں گے، ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں۔
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ۔
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی، اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139۔ واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
سہربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں، اور اب میرے ساتھ چلیں بالی ووڈ کے سیر پر۔ جی ہاں، پیش خدمت ہے ہفتہ وار پروگرام بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
بی بی سی بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔ بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
یہ منی کس کے لیے بدنام ہوئی یہ تو پتا نہیں، ہاں ریئل لائف منی کے بارے میں خبریں اور تصویریں کافی کچھ کہہ رہی ہیں۔
خبر یہ ہے کہ منی، میرا مطلب ہے کہ ملائکہ اروڑا خان، اسی ہفتے اپنی 45ویں سالگرہ منانے کے لیے اٹلی گئی تھیں، اور جانتے ہیں ان کے ساتھ کون گیا تھا؟ جی ہاں، ان کے ساتھ گئے تھے ارجن کپور۔ ویلکمنگ بیک فرام اٹلی۔ ایئرپورٹ پر ارجن کپور تو میڈیا کے سامنے ہاتھ ہلاتے ہوئے بڑے ہی تپاک انداز میں نکلے، لیکن ملائکہ بڑی تیزی کے ساتھ بغیر کچھ کہے گاڑی میں جا بیٹھی۔ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔
پردے میں رہنے دو، پردہ نہ اٹھا، پردہ جو اٹھ گیا تو پھر کھل جائے گا۔
میں ہوں نصرت جہاں اور آپ سن رہے ہیں بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
میرے فوٹو کو سینے سے یار چپکا لے سیاں پاوی کون سے۔
دبنگ سیریز کی اگلی کڑی کا سب کو انتظار ہے، اور فلم کے پروڈیوسر ارباز خان نے اس ہفتے ایک پریس کانفرنس میں لوگوں کے اس انتظار کو ختم کرتے ہوئے آخر کار دبنگ 3 کا اعلان کر ہی دیا۔
دبنگ 3 کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دبنگ 3 کے اوپر کافی کام ہو چکا ہے، اس کی اسکرپٹ آلموسٹ لاک ہو چکی ہے، اس کی کاسٹ آلموسٹ لاک ہو چکی ہے، ٹیکنیشینز آلموسٹ لاک ہو چکے ہیں، باقی اس کے پری پروڈکشن پہ کام چلے گا، جہاں پر اس کے گانے فائنل ہو جائیں گے جو شارٹ لسٹڈ ہے، جہاں اس کے پروڈکشن ڈیزائن کا کام شروع ہو جائے گا، اس کے لوکیشنز کا ریکی وغیرہ سب ہو جائے گا، اور اگلے سال ہم شاید یا تو فیبرری اینڈ میں یا مارچ کے بگننگ میں ہم فلم کی پرنسپل شوٹنگ شروع کریں گے، اینڈ ہم امید کرتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ ہم فلم کی ریلیز اگلے سال ہی لائک اینڈ آف دا ایئر تک کریں۔
ساری دنیا کی نعمت مجھ کو مل گئی ہے، میں نے مانگی جو منت مجھ کو مل گئی ہے۔
آج ہم بالی ووڈ راؤنڈ اپ میں آپ کا تعارف کراتے ہیں ایک نئے چہرے سے، اور یہ نیا چہرہ ہے روہن مہرا کا۔
सैफ अली खान की फिल्म बाजार में अहम किरदार में नजर आने वाले रोहन मेहरा अदाकार विनोद मेहरा के साहबजादे हैं और पापा के इंतकाल के बाद से मुंबासा में ही पले बड़े हैं। उनका कहना है कि स्टार किड होते हुए भी उन्हें अपनी पहली फिल्म के लिए काफी स्ट्रगल करनी पड़ी और सैफ अली खान के साथ काम उनके लिए बायस मुसर्रत है।
नहीं इसलिए क्योंकि आई थिंक सैफ सर भी मतलब एक फिल्म फैमिली से हैं पर वो भी बाहर उनका एजुकेशन बाहर हुआ था, वो लंदन से इंग्लैंड से है और वो यहाँ वो गिटार भी बहुत अच्छे बजाते हैं। हम म्यूजिक के बारे में हमारी बातचीत काफ़ी चलती है उसके बारे में हम सो वी हैव लॉट कॉमन ग्राउंड बहुत। अब मेरा मकसद ये है कि मैं बस कंटिन्यूसली और वो बस काम करूँ कि किसी के साथ भी हो या पिक्चर अच्छी हो या कॉन्सेप्ट अच्छा हो या कॉन्टेंट अच्छा हो या फिर एक कमर्शियल वैल्यू फिल्म की व्हाटएवर अगेन डोंट लिमिट माई सेल्फ।
फिर रोहन की तो ये शुरुआत है लेकिन आयुष्मान खुराना उनकी तो जैसे निकल पड़ी, वो एक के बाद एक हिट फिल्में देते जा रहे हैं। पिछले हफ्ते उनकी फिल्म बधाई हो की रिलीज के बाद से हर कोई उन्हें बधाई दे रहा है। भाई क्यों ना हो, फिल्म जबरदस्त कामयाब रही। बहरहाल अब आयुष्मान खुराना फिल्म अंधाधुन के इंतजार में है जिसमें उनके साथ राधिका आप्टे और तबू हैं। तो तबू के साथ काम करने में डर तो नहीं लगा आपको?
एक्चुअली नहीं, इंटीमिडेट नहीं हुआ था क्योंकि शी इज अ वेरी वेरी गिविंग एज एन एक्टर, क्योंकि ऐसे इंटीमिडेट वो करती भी नहीं है। वो बहुत ही एक स्पेस भी फिल्म की ऐसी थी, हर एक कैरेक्टर्स वेल एज्ड आउट थे, सो इट वाज फन वर्किंग विद हर एंड काफी कुछ सीखने को भी मिला मुझे उनसे, सो इट वाज गुड फन।
आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, दिल को बना दे जो पतंग सांसे ये तेरी वो हवाएं हैं।
इनकी आंखों में अदाएं हैं और ये बाजीराव यानी रणवीर सिंह की मस्तानी है और जल्दी ही बड़े पर्दे के बाजीराव यानी रणवीर सिंह और उनकी मस्तानी दीपिका पादुकोण हमेशा के लिए एक दूसरे के होने वाले हैं।
हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं मस्तानी,
एक साथ रुकते भी।
नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई, दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई।
इन दोनों की नजरें तो बहुत पहले लग चुकी थीं और दोनों ने ही जिंदगी साथ गुजारने का वादा भी कर लिया था, लेकिन दुनिया और खास तौर पर मीडिया से नजरें चुराते रहे, लेकिन उनके प्यार की रासलीला किसी से छुपी नहीं रही। तैतीस साल के रणवीर सिंह और 32 साल की दीपिका पादुकोण ने आखिरकार इस हफ्ते पर सोशल मीडिया पर अपनी शादी का ऐलान कर ही दिया और नवंबर की 14 और 15 तारीख को दोनों की शादी होने वाली है।
बाजीराव ने मस्तानी से मोहब्बत की है, अय्याशी ने।
उन्होंने लिखा है कि अपने वालिदैन की रजामंदी के साथ हम शादी के बंधन में बंध रहे हैं और आप लोगों की नेक ख्वाहिशात चाहते हैं। कुछ ही अरसे पहले रणवीर सिंह ने खुलकर दीपिका के बारे में बात की थी।
Yes, Deepika again holds a special significance in my life. She is again somebody who I respect and admire a lot. Somebody who I've grown close to over a period of time that we've been working together. And yeah, she's an awesome person. Somebody who I have a great amount of admiration for.
था नस नस में अब ये जग गया।
सभी जानते हैं कि इन दोनों की प्रेम कहानी फिल्म गोलियों की रासलीला प्रेम लीला से शुरू हुई थी और दोनों ने संजय लीला भंसाली के साथ बाजीराव मस्तानी और पद्मावत फिल्में बनाई। तो क्या रणवीर सिंह आगे भी दीपिका के साथ काम करना चाहेंगे?
सीरियसली आई वुड लाइक टू डू अ फिल्म विद दीपिका व्हिच इज इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट जोन, यू नो मिस्टर भंसाली का जो छाप होता है दोनों फिल्मों में था, रामलीला में बाजीराव मस्तानी में भी। अब कुछ उसी आर्टिस्ट के साथ उसी को एक्टर के साथ कुछ नया डायनामिक एक कोई मे बी अर्बन कंटेम्प्रेरी टाइप की फिल्म, इट वुड बी इंटरेस्टिंग।
राम जी की चाल देखो, आंखों की मचाल देखो, करे ये धमाल देखो, अरे दिल को तुम संभाल देखो।
बनना पड़ेगा मस्तानी से, जिस रिवाज से जिस रिश्ते से हम अनजान थे उसके लिए आप अपना सब कुछ छोड़कर चले, क्या है इस दीवानगी की वजह?
दीपिका पादुकोण इंडस्ट्री में रणवीर से काफी पहले आई थी, जहां उन्होंने पैसा, कामयाबी और शोहरत सभी कुछ हासिल किया। तो फेम या शोहरत दीपिका के लिए क्या माने रखती है?
फेम खास करके मैं ये नहीं कहूंगी कि फेम मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, पर मैं ये जरूर कहूंगी कि जिस इंडस्ट्री में हूँ और जो काम मैं करती हूँ उसके साथ साथ पैसे, फेम, ऑल ऑफ दैट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट आई डू।
कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता।
क्योंकि रणवीर काम के मामले में दीपिका से काफी जूनियर हैं, लेकिन कामयाबी में उनसे आगे निकल रहे हैं। उन्होंने काफी वर्सेटाइल किरदार निभाए हैं। तो कैसे करते हैं मुख्तलिफ किरदार?
अगर एक लुटेरा कर सकता है तो एक गुंडे भी कर सकता है। लुटेरा और गुंडे आर लाइक पोल्स अपार्ट इन टर्म्स ऑफ पिच, इन टर्म्स ऑफ द काइंड ऑफ फिल्म्स दैट दे आर। तो फॉर मी एक एक्साइटमेंट होती है कि अगर एक ऑडियंस को भी वैसी एक्साइटमेंट हो कि यार ये अगला क्या करेगा।
उधर दीपिका ने अपनी पहली फिल्म के बाद से मुड़कर नहीं देखा। उनका कहना है कि उनका काम सिर्फ ग्लैमरस नहीं, बहुत मुश्किल भी है।
Of course, it's very, very hard. You know, it's very, very difficult. People see the glamour, they see the success, they see all the good things that come into our lives. But there is a reason why all of that happens. And there is a lot of hard work.
तुझे याद कर लिया है, आयत की तरह।
इस गुस्ताखी के लिए तुम्हें सजा भी मिल सकती।
किसकी तलवार पर सर रखूं ये बता दो मुझे। इश्क करना अगर खता है तो सजा दो मुझे।
रणवीर सिंह और दीपिका दोनों ही इंडस्ट्री के बाहर से थे और दोनों ने ही इंतहाई मेहनत के साथ ही मुकाम हासिल किया। रणवीर की बेमिसाल एनर्जी एक मिसाल समझी जाती है, लोग उन्हें एनर्जी का बंडल कहते हैं। तो और क्या कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं आपको?
हाँ, किसी एक somebody who works in is rather closely associated with Yashraj, उन्होंने बोला यार वो यंग बच्चन की फीलिंग आती है तुम्हें देख के। So that is a huge, huge compliment for me, because मैं क्यों बनना चाहता था एक्टर, क्योंकि मैं हिंदी फिल्में देखता था और उनसे इंस्पायर होता था कि यार मैं भी ऐसे करना चाहता हूँ। तो इट्स नॉट क्योंकि मेरे फादर यू नो हिंदी फिल्म के हीरो थे या आई वॉज एवर कनेक्टेड। मैं पिक्चरें देख के फैसिनेट होता था और चाहता था कि मैं भी ऐसे करूँ, और उन फिल्मों में हीरो होते थे मिस्टर बच्चन। अगर किसी ने देख के बोला यार तुम्हें देख के यार यंग बच्चन की फील आती है, तो फॉर मी इट इज़ ए ह्यूज कॉम्प्लीमेंट।
ये धरती, ये आसमान, ये तूफान और ये सीने की आग को साक्षी मान के आज से हम आपको अपनी पत्नी मानते हैं। दुनिया हम दोनों को हमेशा एक ही नाम से याद रखेगी, बाजीराव मस्तानी।
रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की शादी तो अगले महीने होगी। अभी हम बात करते हैं इस हफ्ते की फिल्म बाजार की।
मुझे सिर्फ प्रॉफिट में इंटरेस्ट है। नोट का मालिक बनने के लिए उसे कमाना पड़ता है, पैसा उसका जो धंधा जानता हूं, और मैं हूं धंधो नो गंदो छोकरो।
यो यो हनी सिंगर।
सैफ अली खान और रोहन मेहरा की ये फिल्म कैसी रही, बता रहे हैं अर्णब बैनर्जी।
बाजार एक शेयर्स एंड स्टॉक मार्केट यानी दलाल स्ट्रीट पर आधारित है, तो बाजार उस लिहाज से एक नई किस्म की फिल्म तो हो सकती है बॉलीवुड के लिए। लेकिन अगर आपने ऐसी फिल्में देखी हैं या आपको पता है क्या होता है, तो कुछ नयापन नहीं है इसमें। इंटरेस्टिंग बात यह है कि रोहन मेहरा जो विनोद मेहरा के बेटे हैं, इसमें उनको बहुत एक प्रोमिनेंट रोल मिला है। पहली फिल्म में वो एक तरह से वो हीरो भी हैं, रोल अच्छा मिला है। वो स्मॉल टाउन के तो लगते हैं, कहीं कहीं उनका इलाहाबादीपन जो है वो भाता भी है, लेकिन उसके बाद इमोशंस के तौर पे मुझे लगता है ही हैज अ लॉन्ग वे टू गो।
रख सोनी जवानी नु संभाल के, साडी नजर में तेरी हर चाल ते, पावे बढ़ ले तू तेज, विखी ओड़ा एक फेस जदों बैक पछतावेगी, गणे मित्रा दे गावेगी।
तो ये थी इस हफ्ते की बॉलीवुड की गर्मा गर्म खबरें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी दिन और इसी वक्त। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत और रखिए अपना ख्याल। खुदा हाफिज।
BBC Bollywood Roundup. Bollywood Roundup.
अभी आप सुन रहे थे बॉलीवुड राउंडअप। अगर आप इस प्रोग्राम को दोबारा सुनना चाहते हैं या बॉलीवुड से मुतालिक दीगर खबरें पढ़ना चाहते हैं, तो आइए bbcurdu.com पर, bbcurdu.com पर और भी कई सारी खबरें आपको मिलेंगी, जिनमें एक अजीब लेकिन एक दिलचस्प खबर है। क्या आपको मालूम है कि ऐसी कौन सी अलामत हैं जिनसे ये पता लग सकता है कि आप पर बुढ़ापा आ रहा है? नहीं तो इसे पढ़ने के लिए आप आइए bbcurdu.com पर, जहां पर साइंसदानों की तहकीकात के बाद ये बात सामने आई है कि किसी भी ऐसी चीज़ को
नहीं जाना जो उम्र बढ़ने के साथ बेहतर होती है। स्पेन के नेशनल सेंटर फॉर ऑनकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में डॉक्टर मेवल ने ये बात काफ़ी अफसरदा करने वाली कही है। उन्होंने कहा है कि इस तहकीक के मुसन्निफीन में से एक है जिनमें मौकिकीन वक्त गुजारने के साथ हमारे जिस्म में रोनुमा होने वाली बुनियादी आमिल की फहरिस्त मुरतब कर सकते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि मुख्तलिफ अफराद में इनके ज़िंदगी गुजारने के अंदाज़ या जीनियाती वजूहत से इनके अवामिल का इजहार कम या ज़्यादा हो सकता है। इस खबर की तफसील आप पढ़ सकते हैं bbcurdu.com पर।
سعودی عرب کے مطابق صحافی جمال خشوگجی کے قتل میں مبینہ طور پر ملوث افراد کے خلاف مقدمہ سعودی عرب میں ہی چلایا جائے گا۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے پاکستانی ٹی وی چینلز پر نشر ہونے والے بھارتی مواد پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اسرائیلی طیارے کی اسلام آباد آمد کی خبروں کی پاکستان سول ایویشن اتھارٹی نے تردید کر دی ہے۔ افغان صوبے قندھار میں ملتوی کیے گئے پارلیمانی انتخابات کے سلسلے میں آج ووٹنگ ہوئی۔ شام میں جاری خانہ جنگی کے پرامن حل کے لیے روس، فرانس اور جرمنی کے سربراہان ترکی سے بات چیت کے لیے استنبول میں جمع ہیں۔ جنوبی بھارتی ریاست کیرلا میں مشتبہ ہندو شدت پسندوں نے آشرم پر حملہ کیا ہے۔ فلسطین میں غازہ پٹی پر اسرائیل کی جانب سے فضائی حملے کیے گئے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔